الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثال له ولا مثيل له ولا مثل له لا ضد له ولا ند له ولا نظير له ولا وزير له لا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم وصدق نبينا رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا من فراسة المؤمن انه ينظر بنور الله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم کل بھی یہ آیات آپ کے سامنے پڑی تھیں، آج بھی، اور ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کی ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قد افلح من تزکا، پس جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، تزکا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، وہ فلاح پا گیا. افلاح، قد افلاح، وہ فلاح پا گیا، بس وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. اب خود بخود کوئی پاک نہیں ہو سکتا، پاک کرنے کے ذرائع ہیں. اگر جسمانی پلیدی ہو تو انسان جا کے پانی میں نہائے تو اس کو پاکیزگی ملتی ہے. اب جو پاکیزہ ہو گیا پانی استعمال کر کے، جس کو مردانی یا عورت کے ساتھ زفاف کے بعد جو غسل فرض ہو جاتا ہے، اس غسل میں فرائض جو فرض ہے उसको पूरा करने के लिए पानी में जब वो वजू करके गुसल के तरीके से गुसल करेगा तो वो पाक हो जाएगा। अब वो पाक है, उसका वजू टूट भी जाए तो वो पाक है, लेकिन उस पाकी में भी वो कुरान को हाथ नहीं लगा सकता जिसमें वजू नहीं है। है वो पाक, अब जब पाक है तो जुबानी कुरान पढ़ सकता है, कुरान पाक को हाथ नहीं लगा सकता। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून की आयत के मुताबिक वो इसे छू नहीं सकता जब तक वो पाक ना हो, लेकिन जुबानी पढ़ सकता है। और जुबानी पढ़ने के लिए अल्लाह ने हुक्म क्या दिया कि वा इजा कोरे अल कुरानु फस्तमियु लहू वानसितु, जब भी कुरान पढ़ा जाए, जहां भी पढ़ा जाए, जितना भी पढ़ा जाए, तुम चुप करके सुनना और खामोश रहना, गौर से सुनना और खामोश रहना। फस्त इज बिल्लाह, और पनाह मांग लेना अल्लाह की, यानी औज बिल्लाह पढ़ोगे। अब वो जो पाकीजगी है आपकी, जो वजू टूट गया है और बाकी आप पाकीजा हैं, लेकिन जुबान से कई बार कोई गलत बात निकल गई, कोई चुगली, कोई गीबत, कोई गाली, तो जुबान पाक नहीं रही। अब उसकी पाकीज के लिए, पाकीजगी के लिए मुझे और आपको हुक्म है कि हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। जब हम ये पढ़ेंगे तो हमारी जुबान की पलीती दूर हो जाएगी और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के कुरान को जहां से चाहे जुबानी पढ़ सकते हैं। यह है तरीका कुरान पाक का जुबानी पढ़ने का। और जब आपने ऊपर से देख के कुरान को हाथ में लेके पढ़ना है तो अल्लाह ने कहा है कि इसको ना छूना जब तक तुम पाक ना हो जाओ, यानी फिर वजू ना कर लो। यह है एक तरीका अल्लाह ने अपनी किताब को पढ़ने का सिखाया बताया। अब किताब को पढ़ लिया, अलिफ लाम मीम से अलहमद शरीफ से शुरू किया, पढ़ लिया, लेकिन उसके पढ़ने के लिए भी उस्ताद की जरूरत है। जब बच्चा छोटा होता है तो उस्ताद उसे जुबानी जो सिखाता है कि अलिफ बा ता सा, खुद जुबानी से बोलता है, फिर बच्चा उसके पीछे दोहराता है। यही एक तरीका शेख का होता है। शेख पढ़ता है और उसको समझने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए, उसकी ताईद करने के लिए उसका मुरीद उसके पीछे पीछे पढ़ता है, और फिर पढ़ते 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 उसकी लौ अल्लाह से लग जाती, उसका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाता है। हजरत सैयद अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 50 अरबी नस्ल के घोड़े खरीद लिए, बड़े अमीर आदमी थे, ताजर थे, तो मुझ जैसा एक दुनियादार उनके एक मुरीद से कहने लगा, वाह वो तेरे पीर ने तो 50 घोड़े खरीद लेने, यार वो किड्डा याश आदमी है, वो 50 घोड़े उन्हें की करने ने। उसने कहा समझ तो मुझे भी नहीं आई, लेकिन दम मारने की मजाल भी नहीं है, लेकिन मैं पता करूंगा। उसको कहा कि चलो मेरे साथ हजरत जी की महफिल में, वहां चलते हैं पता करते हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं जाना, तुम खुद पता करो जाके। वो गया, जुर्रत ना हुई हजरत से पूछने की। वो जो बाहर मुझ जैसा बैठा हुआ है वो बार बार ताने भी दे रहा है, वो आपने कैसे हजरत जी रख लिए हैं, किसके मुरीद हो गए हो जो दुनियादारी में मसरूफ है, 50 घोड़े उसने क्या करने। वक्त गुजर गया, 2-4 महीनों के बाद ना उसको कुछ जिस्म में तकलीफ होनी शुरू हो गई। वो हकीम साहब के पास गया, उस वक्त के जो हकीम हाजिक थे, तो उन्होंने नब्ज देख के कहा कि तेरा जिगर खत्म होने को है, जैसे आज हेपेटाइटिस सी हो जाता है, तेरा जिगर खत्म होने को है। उसने कहा हजरत इसका कोई इलाज? उसने कहा अरबी उन नस्ल का घोड़ा हो और उसको काट के उसका जिगर निकाला जाए और वो तुझे भून के दिया जाए तो उसका इलाज है, और 50 घोड़े चाहिए कम अज कम। वो आया अपने उस दोस्त के पास के चल यार, तेरे पीर साहब ने 50 घोड़े ले सन, हो सकता है। उन्होंने कहा मैं नहीं जा, तू मैंने बड़े ताने दिते देने, मैं हजरत जी ना गल ही नहीं कर, नहीं नहीं आप मेरे साथ चलो। لے کے حضرت جی کے پاس بڑی مشکل اسے گئے. اللہ اکبر. تو سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھا تو کہا بڑی باتیں کرتا تھا نا باہر کہ کیوں اس نے 50 گھوڑے خرید لیے ہیں, میں نے تجھے آج سے 1 سال پہلے دیکھا تھا اور مجھے اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہوگا اور اسے 50 گھوڑوں کے جگر کی ضرورت پڑے گی. وہ میں نے 50 کے 50 گھوڑے تیرے لیے خریدے تھے, مجھے تو ضرورت نہیں تھی. تو دیکھتا ہے کوئی سواری نہیں میں کرتا, میرا کوئی مرید کو رشتہ دار کو گھر والا بھی سواری نہیں کرتا اس پر, وہ تیرے لیے رکھے تھے. استاد کی نظر اپنے بچوں پر جس طرح ماں باپ دیکھتے ہیں نا, انہیں پتہ ہوتا ہے ماں کو کہ بچے ایسے دوجے کمرے کی کر دینے پہ کیڑی شرارت کر دینے پہ. جس طرح اللہ رب العزت نے ان علماء کو, ان زاہدوں کو, ان عابدوں کو جن کو اللہ رب العزت نے علم دیا, علم کے بعد عمل دیا, اور اس عمل کے بعد وہ ایسے اللہ کی محبت میں مستغرق ہوئے کہ اللہ نے ان کے سامنے خزانے کھول دیے, دولت کے بھی اور ان کے سامنے ان کے نظریں کھول دی اور زمین و آسمان کے ہر نظارے کو دیکھ رہے ہیں. حکیم اجمل صاحب تھے دلی میں, لاہور میں بھی ان کا کلینک تھا, پاکستان اور ہندوستان ایک ہی تھا. ان کے پاس ایک مریض آیا اور بڑے نبض شناس تھے بہت زیادہ. ان کا ایک لطیفہ تھا کہ کسی مجھ جیسے ایک نا دنیا دار نے ان سے کہا کہ حضرت وہ میرے گھر میں میری بیوی بھی باہر ہے تو میں لا تو نہیں سکتا اسے ساتھ, آپ چلیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. حضرت حکیم اجمل صاحب اس کے ساتھ چلے گئے. تو اس نے ساتھ والے کمرے میں گائے باندھی ہوئی تھی, اس کے پاؤں سے نا رسی باندھی اور لا کے حضرت کو پکڑائی, کہا کہ یہ میری بیوی کے بندھی ہوئی ہے نبض پر ہاتھ پر, تو آپ دیکھ کے بتائیں اسے کیا دینا. تو حضرت نے اس رسی پر سے جو نبض آ رہی تھی کہا کہ اتنی توڑی, اتنا چہرا, اتنی کھل اور اتنا یہ دے دو. کہا حضرت وہ تو میری بیوی کا نبض جو بتا رہی ہے وہ میں کہہ رہا ہوں. تو حضرت اتنے نباز تھے. تو وہ جو آدمی آیا تو اسے نبض دیکھی تو کہا تیرا علاج میرے پاس نہیں ہے. اس نے کہا آپ تو بہت بڑے حکیم ہیں, پورا ہندوستان آپ کے مدح کرتا ہے, تعریف کرتا ہے. کہا نہیں تیرا علاج میرے پاس نہیں ہے, تو میرے نظروں میں لا علاج. اس نے کہا ٹھیک. اس کے گھر والے اسے ساتھ لے جا رہے تھے تو راستے میں گنوں کا کھیت آیا, کماد کا کھیت آیا. اس نے کہا پتہ نہیں زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا, اور پتر ایک گنا ہی لیا میں چوپا. اس کا بیٹا گیا, اس نے اس کھیت والے سے پوچھا کہ یار ایک گنا لے لوں؟ اس نے کہا لے لو. اس نے اسی سے درانتی لی اور ایک گنے کو کاٹا اور کاٹ کے اسے پلایا. وہ جو اس کی نقاہت تھی نا, وہ گنا چوسنے کے بعد اسے بڑی تقویت محسوس ہوئی. پھر اس نے کہا ایک اور لا, 2-4 جو 6 دیے اس کو وہیں سے کاٹ کے. تو وہ جو اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا وہ چلنے لگا, گنے چوسنے پر چلنے لگا, چل کے گھر گیا. 2-4-6 دن کے 8-10 دن کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. تو وہ آیا کہیں مجمل صاحب کے پاس, تو کادا کہیں, آپ تو کہتے تھے کہ تیرا علاج ہی کوئی نہیں, تو مرنے کے قریب ہے, تو لا علاج ہے, تیرا مرض بہت ختم ہو گیا, اینڈ ہو گیا ہوا ہے, تو میں تیرے سامنے یوں دیکھو کھڑا ہوں. کہا گنے چوسے تھے. اللہ اکبر. کہ جی آپ کو کیسے پتا؟ کہا اب میں تمہیں کیسے بتاتا کہ کہیں کالا ناگ مرا ہوا ہو زمین میں دفن, اس کے اوپر کھیتی میں جو گنا اگے گا وہ تجھے شفا دے گا, وہ میں تجھے کہاں سے لا کے دیتا؟ جا آج بھی اس کھیت میں سے اس کو جا کے مٹی کو اکھے, وہاں سے کھود زمین کو, تجھے نظر آئے گا کہ وہاں کنکال پڑا ہوگا, ہڈیوں کا ڈانچا ہوگا, سانپ کا کسی کا. وہ گئے جا کے کھیت کو جو کھودا تو وہاں واقعی ایک سانپ کی ہڈیوں کا, ریڑھ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی. ایک دنیا دار جس کا علم اپنے پیشے میں اینڈ کو ہو جاتا ہے نا, وہ آپ کی نبض دیکھ کے بتا دیتا ہے کہ آپ کو یہ ہوگا. آج بھی ڈاکٹر ہیں, حکیم ہیں, اور جو اللہ سے لو لگا لیتا ہے, اللہ سے دل لگا لیتا ہے, وہ پھر نبض بھی نہیں دیکھتا, وہ گزرتے ہوئے کو دیکھ کے پہچان جاتا ہے کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے. اور یہ تعلق باللہ کی وجہ سے. کل میں نے جو عرض کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو 40,000 سونے کی اشرفی ان کے پاس تھی. سونے کی اشرفی تولے کی کم از کم تولے کی ہوتی ہے, یعنی آج کے حساب سے بھی 40,000 تولا سونا, اور لگائیے کتنے ارب روپے کی بنتی. پھر وہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جہاں حضور کہتے رہے خرچ ہوتا رہا. اخیر مدینہ ہجرت کر گئے, پھر ایک وقت ایسا آیا کہ گھر میں کپڑے بھی نہیں ہے, ایک ہی جوڑا بھی پھٹ گیا ہے, اور جو پھٹا ہوا جوڑا ہے اسے سینے کے لیے سوئی دھاگا بھی نہیں ہے. تو حضرت نے ککر کے کانٹوں کے ساتھ, ببول کے کانٹوں کے ساتھ وہ جگہ جگہ سے جو پھٹا ہوا تھا اس کو سیا, اور آ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اقدس میں بیٹھ کے. اب روزانہ جو تبدیلی ہوتی ہے نا حیات, وہ میں اور آپ محسوس نہیں کر سکتے. مثلا میں پتلا ہونا شروع ہو جاؤں تو میرے گھر والوں کو محسوس نہیں ہوگا, موٹا ہونا شروع ہو جاؤں تو گھر والوں کو محسوس نہیں, باہر والے دیکھ کے کہیں گے اور تو تے ماڑا ہو گیا, تو تے موٹا ہو گیا اگے نالوں. لیکن گھر والوں کو کیوں, وہ لمحہ لمحہ تبدیل ہو رہا ہے, اس کی حیات دن بدن بدل رہی ہے, اور گھر والے روز دیکھ رہے ہیں. تو حضور روز دیکھتے تھے حضرت ابوبکر صدیق کو, وہ حیات قضائی جو ان کی تھی وہ نہ محسوس فرمائی. تو جبریل آ گئے, تو حضرت جبریل علیہ السلام کو جو انہوں نے سلام کیا, دو زانو بیٹھے, تو حضور نے اپنے چہرے انور کو اٹھا کے دیکھا تو جبریل کا لباس بھی ویسا ہی, پرانے کپڑے کہیں کہیں سے پھٹا ہوا, وہ جو کرتا لمبا ہے اس کو ببول کے کانٹوں سے سیا ہوا. تو پوچھا جبریل آج تو کیسا لباس پہن کے آیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نہیں, آج آسمان کے ہر فرشتے نے یہ لباس پہنا ہوا. تو حضور نے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ آج آسمان کے ہر فرشتے نے یہ لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اپنے صحابی ابو بکر کو تو دیکھیے. اللہ حضور نے جو مڑ کے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا تو یہ توجہ تھی جو جبریل نے دلوائی, اور حضور نے دیکھا کہ واقعی حضرت ابو بکر صدیق کا بھی لباس جہاں سے پھٹا ہوا ہے وہاں سے جبریل کا لباس پھٹا ہوا ہے. کہا یا رسول اللہ یہی نہیں, اللہ نے آج جبریل کو سلام بھیجا, ابو بکر صدیق کو اللہ نے سلام بھیجا. حضور نے کہا ابو بکر تجھے مبارک ہو کہ آج اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. تو اور حضرت ابو بکر صدیق روئے جا رہے ہیں, روئے جا رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے سلام بھیجا, مجھے میرے اللہ نے یاد کیا ہے. تو ساتھ ہی حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ انہیں پوچھئے اللہ نے ایک پیغام بھی دیا ہے کہ کیا اس حالت میں اللہ سے راضی ہو. اللہ اکبر, یہ انتہا ہے. اللہ کسی سے پوچھ رہا ہے میں راضی ایس حالت اچ بھی. تو حدیث میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق روئے جا رہے ہیں اور کہے جا رہے ہیں انا رب راضی, او میں کون ہوتا ہوں اللہ سے ناراض ہونے والا, میں اللہ سے راضی, میں اللہ سے راضی ہوں. یہ بھوک پیاس, یہ بیماری, یہ پریشانی, یہ سب تکلیفیں اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے اور آزماتا ہے, لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے پیچھے نہیں ہٹتے. ہم جیسے دنیا دار تو کہتے ہیں نا اے مصیبت میرے ہستے ہی رہ گئی سی, اے بیماری لے, اے اور کوئی نہیں سی بچیا. اکثر ہمارے گھروں میں ہماری عورتیں ایسے باتیں کرتے ہیں, لے اے ساڈے واسطے ہی رہ گیا سی. اور یہ بیماریاں, یہ پریشانیاں, یہ اللہ والوں کے نصیب ہیں. جن کو اللہ اپنا قرب نصیب کرتا ہے انہیں بیمار کرتا, کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں دنیا کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے جتنی مکھی کے پاؤں سے کوئی چیز لگ جائے تو اللہ کہتے ہیں اتنی بھی دنیا کی اہمیت نہیں میرے سامنے. حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے کہ کتنے بیمار ہوئے, اتنے بیمار ہوئے, اتنے بیمار ہوئے کہ جسم میں تن بدن میں کیڑے پڑ گئے, اور کیڑے اتنے پڑے کہ کھا گئے سارے جسم کو, اور اٹھا کر دابڑے میں رکھ دیا. جسم اتنا ہو گیا کہ سارے جسم کو اٹھا کر دابڑے میں رکھ دیا, کیڑے رینگتے ہوئے نظر آتے تھے. لوگوں نے کہا لے اے گلاں کردا سی بڑیاں اللہ دیاں, اے کتنے پہنچ گیا, کیڑے پی گئے نے تن بدن چ. والا نبلونکم بشیئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اللہ نے کہا میں تو آزماتا ہوں اپنے بندوں کو, ان سے رزق چھین لیتا ہوں, ان کو بیماریاں دے دیتا ہوں، ان میں موت بانٹ دیتا ہوں، ان کو نقصان پہنچاتا ہوں۔ کہیں کھیتی میں نقصان ہے، کہیں کاروبار میں نقصان ہے، کہیں جانوں میں نقصان ہے، کہیں ان کے گھر بار میں سب کچھ برباد ہو گیا، لیکن وہ کہتے ہیں میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں۔ یہ کوئی استاد سکھا سکتا ہے؟ خود بخود ایسا نہیں ہوتا۔ آج جس طرح کسی نے یہ تھیوری پیش کی کہ کائنات خود بخود بٹ گئی تھی، وہ خود بخود کیسے بن گئی تھی؟ وہ جو خود بخود تھا اس کو کس نے بنایا؟ بھائی جو پہیا گڑا، جو چلا پہیا، وہ پہیا بھی تو کسی نے بنایا، وہ چرخے کوہن جو ہے وہ بھی تو کسی نے بنایا اور پھر اس کو چلا دیا۔ اب وہ جو بنانے والا ہے اور چلانے والا ہے وہی تو اللہ ہے۔ تم اللہ تک پہنچ ہی نہیں رہے، اور پہنچو گے بھی کیسے؟ اس تک پہنچنے کے لیے ایک ایسے واسطے کی ضرورت ہے جو اللہ کے اور تمہارے درمیان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث قدسی میں کہ میرا اللہ کہتا ہے کہ کنت کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان عرف، پھر میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اب اس حدیث کے مطابق اللہ چاہتے تھے کہ ان کی پہچان ہو، انہیں کچھ جاننے، لیکن اللہ خود تو نیچے نہیں آ سکے نا، نہ کوئی وجود اپنایا، نہ جسم بنایا اپنا، پھر وہاں انہیں اللہ کو ضرورت پڑی ایک ایسے رشتے کی، ایک ایسے واسطے کی جو بندے کے اور ان کے درمیان ہو، اور اس کو نور نبوت کا نام دیا۔ اس رشتے کو، اس واسطے کو، اس تعلق کو نور نبوت کا نام دیا، اور وہ نور نبوت ملکیت قرار دے دیا محمد الرسول اللہ کی۔ وہ جو نور نبوت بنا، اس وقت جو اللہ نے ان کے بارے میں سوچا، ان کے بارے میں چاہا کہ یہ نور نبوت میرا تو نہیں ہے، میں تو اللہ ہوں، میں خالق ہوں اس نور نبوت کا، اس کا مالک کس کو بناؤں؟ تو محمد مصطفیٰ وجود میں آئے۔ تبھی فرمایا تھا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے۔ ہاں، اللہ کے نبی کا وجود نہیں تھا، جسم نہیں تھا اس وقت، جس طرح حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اپنی ماں کی گود میں دودھ پیتے ہوئے، کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، تو کیا اس وقت ان کے ہاتھ میں کتاب موجود تھی؟ نہیں، لیکن انہیں پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مجھے اللہ نبوت دیں گے، رسالت کا کام شروع کروں گا، تو آتانی الکتاب جو ہے وہ اللہ مجھے کتاب بھی دے دے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں ہے، محمد رسول اللہ اس وقت نہیں تھے، لیکن نور نبوت موجود تھا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نام گونج رہا تھا اللہ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا عرش پر۔ جب آدم علیہ السلام سے وہ غلطی ہو گئی اور اللہ نے جنت سے زمین پر بھیج دیا تو بڑا روئے، اور اللہ نے سزا کے طور پر حوا اور آدم کو علیحدہ علیحدہ، ایک کو جدے میں پھینکا، ایک کو لنکا میں پھینکا، ہزاروں میل کا فاصلہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کا قد 70 گز تھا، 70 گز قد تھا ان کا جب وہ دنیا میں آئے۔ میں نے سلالہ میں قبریں دیکھی ہیں بڑی بڑی لمبی، ہمیں یہیں پر اعتراض ہوتا تھا کہ یہاں بڑی بڑی لمبی ہیں، حضرت بھی پوری دنیا پھرے ہوئے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ واقعی اس وقت کے لوگوں کے قد بڑے بڑے تھے، اور چوں وہ اس لیے کہ جو مخلوقات اس وقت یہاں موجود تھیں وہاں اتنے ہی لمبے قد کا آدمی چاہیے تھا۔ یہ ڈائنوسار وغیرہ جو آج دریافت ہو رہے ہیں، زمین سے ان کے ڈھانچے نکل رہے ہیں نا، وہ حقیقت ہے، کوئی تصوراتی دنیا نہیں ہے۔ وہ سعودی عرب میں بڑے بڑے آدمیوں کی جو ڈھانچے ہیں وہ نکلے ہیں زمین سے، وہ اتنے اتنے ہیں کہ ہم جیسے آدمی وہاں ان کے ہاتھ جتنے ہیں، اتنے اتنے بڑے ڈھانچے۔ تو اللہ نے حضرت آدم کو اور حوا کو علیحدہ علیحدہ پھینکا، وہ سنا ہے سینکڑوں سال روتے رہے ملنے کے لیے، پھر ایک دن حضرت آدم پر اللہ مہربان ہو گیا اور وحی کی، وحی دل پر کی کہ آج میرے نبی کا نام لے کے مجھ سے سفارش کرو۔ تو دعا کی اللہ تجھے تیرے نبی محمد کا واسطہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ نے پوچھا کہ وہ محمد کا نام تم نے کہاں سے تیرے ذہن میں آیا؟ کہا یا اللہ جب میں تم نے مجھ میں جان ڈالی تھی نا میرے مٹی کے پتلے میں, تو میں جب اٹھا اور میری نظر عرش پر پڑی تو وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا, تو میں نے وہیں پر سوچ لیا تھا کہ محمد کو ایسی ذات ہے جو اللہ سے جوڑ گئی ہے, جو اللہ سے جوڑ گئی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک ایسی جماعت تیار کی جو اللہ سے جڑے ہوئے, اور پھر ان کے ماننے والوں نے ایسی جماعت تیار کی جن میں نقشبندی بھی ہیں, سہروردی بھی ہیں, چشتی بھی ہیں, قادری بھی ہیں. یہ چاروں سلسلے تین حضرت علی سے چلتے ہیں اور نقشبندی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتے ہیں. یہ چاروں سلسلے آپ کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں, اور ان کے ہر وقت جو شیخ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے شیوخ ہوئے ہیں ان کا تعلق اتنا ہی گہرا اللہ سے ہوتا ہے جتنا اللہ کے نبیوں کا اللہ سے ہوتا تھا. کیونکہ اللہ کے نبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا کہ آپ کی امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہیں. آج جو شیخ عالم ہے, اللہ سے جڑا ہوا ہے, ذکر کر رہا ہے, ذکر کرا رہا ہے اور آپ کو اللہ سے جوڑ رہا ہے, اس کا مطلب ہے وہ اس مقام پر ہے کہ آپ کو جو چاہے نظارہ کروا سکتا ہے. آپ کا ہاتھ پکڑ کے وہ کہتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سلطان الہند ہیں, حضرت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب انہیں سلطان الہند کہہ کے بلاتے ہیں. تو کہتے ہیں سلطان الہند ہیں, ان کے زمانے میں قاضی عصمت اللہ صاحب تھے. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ قوالی کے قائل تھے, لیکن قوالی یہ جو آج ہے یہ نہیں تھی جس میں طبلہ ساز ہارمونیم بجتا ہے, نہیں 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 نہیں, وہاں صرف ایک شاعر لہن میں طرز میں پڑھتا تھا اور شیخ حضرت نظام الدین اولیاء خود بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, اور پھر جس مرید پر جس فقیر پر نظر پڑتی وہ وجد میں آ جاتا, اس کا بیڑا پار ہو جاتا. تو یہ تھا قوالی کا سلسلہ. تو حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب تھے وہ پسند نہیں کرتے تھے, سمجھو وہ اہل دیس تھے, وہ کہتے تھے کتوں کا ڈن دیا. ابھی میں باہر بیٹھا ہوا تھا تو یہ ذکر میرے ایک دوست نے چھیڑ دیا کہ جی وہ مانتے ہی نہیں اللہ والوں کو کہ کوئی ولی بھی ہو سکتا ہے, کوئی پیر ایسا بھی ہو سکتا ہے. میں کیا ہوں نہ چاہے ہی کوئی نہیں تھے, نہ وہ نظارے انہوں نے وڈیاں ویکھے نہ انہوں چھوٹیاں نو بھائے. بھئی میں تو تب ہی مانوں گا نا کہ یقین عین الیقین ہو جائے. عین الیقین تو میرے شیخ ہی کرا سکتے ہیں نا, لیکن وہ بھی تب جب مجھے ان پر پورا یقین ہوگا. میں نے کل ایک مثال دی تھی کہ گھڑے کو ٹیوبل کے آگے الٹا رکھ دو ساری عمر پڑا رہے نہیں بھرے گا, اور اس کو سیدھا کر کے رکھو ایک سیکنڈ میں بھر جائے گا. جتنی امید جتنی آپ نے آس اپنے پیر سے اللہ سے ملاقات کے لیے لگا لی, پیر اتنا ہی تمہیں آگے لے جائے گا. جتنا عقیدہ پختہ ہے اپنے مرشد کے بارے میں, مرشد تمہیں اتنا ہی اللہ کے قریب کر دے. مرشد ایک تمہارا وہ اللہ نہیں ہے, میں نے کل بھی عرض کیا تھا محمد بھی اللہ نہیں ہے, وہ رسول اللہ, اور جو مرشد ہے وہ ایک سنگ میل ہے اللہ کے اور آپ کے درمیان ایک واسطہ ہے. جس طرح میں نے حدیث بیان کی کہ اللہ نے وہ نور بنایا جو نور نبوت کہلایا, جو واسطہ ہے بندے کے اور اللہ کے درمیان. کیونکہ لا یدرک اللہ الابصار, اللہ نے کہا کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی. اللہ کو دیکھنے کے لیے وہ چاہیے نظر جو پھر ایک بڑی دیر کے بعد پیدا ہوتی ہے. تو نظام الدین اولیاء قوالی کراتے تھے, قاضی عصمت اللہ خلاف تھے, بحث چلتی رہتی تھی. ایک دن بازار میں دونوں آپس میں مل گئے تو حضرت نے اسلام کی کہ قاضی صاحب کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا میں بدتی نے نہیں ملتا، تم بدتی ہو. کہا یار سلام کا جواب تو دو. کہا چلو وعلیکم سلام، لیکن آپ نے یہ جو بدت کرتے ہیں قوالی کی یہ چھوڑنی نہیں ہے. اللہ اکبر، پتہ نہیں کون سا رون تھا، حضرت نظام الدین اولیاء کہنے لگے آپ کو رسول اللہ سے کہلوا دوں. اللہ اکبر، قاضی صاحب کو پتا تھا کہ شیخ کا مقام کیا ہے، کہاں کلوا دو، میرے نصیب کہ مجھے آپ رسول اللہ کی محفل میں لے جائیں گے. کہا آ جانا رات کو، کٹھے بیٹھیں گے، کھانا کھائیں گے، عشاء کے بعد تمہیں زیارت کروائیں گے. قاضی صاحب آ گئے، بیٹھے، کھانا کھایا، ذکر ہوا. ذکر کے بعد جو بیٹھے، جس طرح آپ بیٹھتے ہیں اندھیرا ہوتا ہے، آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جس طرح بھی پڑھتے ہیں، پڑھتے لا الہ الا اللہ، وہ ضرب مارتے ہیں جب آپ دل پر، تو کسی کی ضرب اتنی جلدی جلدی جاتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اللہ کے قریب کتنی جلدی چلا گیا، کیونکہ شیخ ساتھ ہوتا ہے اور شیخ آپ کو اللہ سے ملانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے ان کو یوں کمر پہ ہاتھ رکھا اور وہ اللہ کی محبوب کے رسول اللہ کی محفل میں پہنچ گئے. تو کہا یا رسول اللہ یہ قاضی صاحب میری مخالفت نہیں چھوڑتے. حضور نے پوچھا قاضی صاحب آپ نظام الدین کی مخالفت کیوں نہیں چھوڑتے؟ کہا یا رسول اللہ میں کو اپنی طرف سے بات تھوڑی کرتا ہوں، یہ بات حدیث میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام الدین اولیاء کی طرف دیکھا، کہا نظام الدین بات تو یہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، شریعت میں تو یہ نہیں ہے. یہ بات کی انہیں صاحب لایا کہ گل تے پٹھی ہو گئی ہے، انہیں واپس لینا. وہ جو محفل میں پہنچے تھے، حضرت نظام الدین اولیاء نے ہاتھ اٹھا لیا، وہ حضور کی محفل سے واپس آ گئے. اب پھر دونوں اپنی اپنی جگہ پر. وقت گزر گیا، سال کے بعد جو ان کا حضرت نظام الدین اولیاء کا وہ ہوتا تھا سلسلہ، تو اس میں انہوں نے نا تمبو لگائے. تو قاضی صاحب کو پتا لگا کل یہ اجتماع شروع ہونا ہے، تو اپنے مریدوں سے کہا، اپنے بچوں سے کہا، مدرسے کے طالب علموں سے، جا کے نا تے تھلیوں کناتاں دے تھلیوں بانس ہی وڈ چڑھو، صبح کناتاں ڈگیاں ہون گیاں، رہ جائے گا سلسلہ. وہ گئے جا کے، انہوں نے وہ جو میخیں لگی ہوئی تھی بانس ان کو کاٹ دیا، تمبو گرے نہیں، وہیں کے میرے بانس نکل گئے، تمبو نہیں نکلے. تو انہوں نے آ کے کہا جناب یہ تو حیرت ہو گئی کہ ہم نے تو بانس بھی نکال دیے نیچے سے، تو وہ تو تمبو گرے ہی نہیں ہے. کہا چپ کر جاؤ، ہے تو پھر نظام الدین دی مدد ہونے دی، ہے تو انہوں دے بارے جڑا وہ جانا پہ سلسلہ. تو حضرت قاضی صاحب کی فوتگی کا وقت آ گیا، حضرت نظام الدین کو پتہ چلا، وہ ان کی عیادت کے لیے گئے. تو کہا قاضی صاحب سے کہو کہ نظام الدین آئے. اللہ اکبر، یہ بات سننے والی. کہا میرا اللہ سے ملنے کا وقت ہے، میں کسی بدتی سے نہیں ملوں گا. اللہ، وہ خادم نے آ کے کہا کہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میرا اللہ سے ملنے کا وقت ہے، میں کسی بدتی سے نہیں ملوں گا. حضرت نظام الدین، بات دل میں دیکھیے کہ دوسرے کی قدر کتنی ہے. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے پیغام بھیجا، جاؤ اسے کہو کہ آج نظام الدین بدعت کو چھوڑتا ہے، میں آج کے بعد قوالی ہی نہیں کروں گا، مجھے ملاقات کا وقت دے دو. جب یہ بات اندر پہنچی تو قاضی صاحب نے اپنی پگ اتاری، پگڑی، اور کہا زمین پر بچھا دو اور نظام الدین کو کہو کہ قاضی کے سر کے تاج کے اوپر سے نکل کے آئے، گزر کے آئے. وہ اتنے مقام کا آدمی. بات ہے جب تم اللہ سے لو لگاتے ہو اور مرشد تمہیں اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہے، تو مرشد پہچان جاتا ہے کہ یہ آدمی اللہ کے پہلے ہی کتنا قریب ہے. ایک آدمی سارا سر جھوٹ بولتا ہے، مکاری کرتا ہے، دغا دیتا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا نا، آج میرے ساتھ ہو گیا. آج 50,000 روپیہ بینک میں سے میرا وہ ڈیبٹ کارڈ میں سے وہ نکال لیا ایکروں نے. تو میسج آ گیا کہ جی آپ نے 50,000 روپیہ خرچ کیا ہے. میں نے کہا میں نے تو کیا ہی نہیں ٹیلی فون کیا. تو انہوں نے کہا جی فوراً کراچی میں فون کر کے ایچ بی ایل کے اس جو ہے نمبر پر اپنے سارے کارڈ وغیرہ بند کرا دو. تو بند کرا دیے. یعنی 50,000 روپے کا ٹیکا آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے جس کو لگا ہے ہم دیانتدار نہیں ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہماری آنکھوں میں حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، ہم اپنی بچی کو بچی سمجھتے ہیں، دوسرے کی بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتے.
हम अपनी जेब में जो पैसे हैं उन्हें रुपया समझते हैं, दूसरे ने जो मेहनत से हक हलाल से कमाया है वो चाहते हैं कि एक सेकंड में छीन ले। हलाल और हराम की तमीज ही खत्म हो गई। किसी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए कि मैं मुस्तजाब दावात हो जाऊं। अल्लाह अकबर, मेरे हजरत जी को अल्लाह जिंदगी दे, इनको अल्लाह सेहत दे, ये मुस्तजाब दावात है। हाथ उठाते हैं तो अल्लाह हाथों की लाज रखता। तो किसी ने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे कोई ऐसा फार्मूला बता दे कि मैं मुस्तजाब दावात हो जाऊं, जब भी दुआ करूं अल्लाह लाज रख ले। तो अल्लाह के नबी ने कहा हराम खाना छोड़ दे। सबसे पहली सीढ़ी का डंडा यही है कि तेरे जिस्म में अकल आल का लुकमा जाए, फिर देखना कि अल्लाह तेरी किस तरह दुआ कबूल करता है। अल्लाह तेरे जिस्म में जो लुकमा हलाल का जाएगा, एक एक लुकमे के बदले अल्लाह कितने लाखों तुम्हें सवाब के अता करेगा पहाड़। मेरे हजरत ने सारी जिंदगी झूठ नहीं बोला, मेरे हजरत ने सारी जिंदगी किसी का गलत तरीके से माल नहीं खाया, मेरे हजरत ने सारी जिंदगी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी के लिए बुरा बोला नहीं। आज मेरे दोस्तों का, मेरे दो चार पांच दोस्तों ने कहा कि हजरत जी की तबीयत नहीं ठीक, वक्त ज्यादा नहीं लेना, तो मैं इसी पर किनात करता हूं। हालांकि दिल तो मेरा बड़ा था कि मैं लगा रहता, लेकिन हजरत जी अल्लाह इनको जिंदगी दे। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, कैसी रो के दुआ करो अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह हजरत जी को पूरी सेहत इसी वक्त अता फरमा दो। ऐ अल्लाह तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, तेरे अलावा कोई मदद नहीं कर सकता, तू मददगार है, तू मुश्किल कुशा है, तू हाजत रवा है। ऐ रब्बे रहीम और अल्लाह करीम, मेरे मुर्शिद की सेहत कामला इनको अता फरमा। अल्लाह मेरे मुर्शिद को लंबी जिंदगी अता फरमा, या अल्लाह मेरे मुर्शिद पर अपनी रहमत की नजर फरमा। अल्लाह इनके बदले जो लाखों लोग फैज याब हो रहे हैं, अल्लाह उनको फैज याब और फरमा। ऐ परवरदिगार इनके नजरे इनायत से जो दिल फिर जाते हैं, ऐ परवरदिगार इन पर अपनी रहमत फरमा और दिल फिरते रहे। अल्लाह मुझ जैसे तो लाखों है दुनिया में, इनका कोई मकसद नहीं है, परवरदिगार बेकार है, ऐसे है कि हमारा कोई दुनिया में आने का मकसद समझ नहीं आता। लेकिन तेरे ये अल्लाह के अल्लाह तेरे ये वली अपनी जिंदगी को तेरे के लिए वक्फ कर चुके हैं। अल्लाह इन पर अपनी नजर इनायत फरमा, अल्लाह इनको सेहत कामला अता फरमा, अल्लाह हजरत जी को लंबी जिंदगी अता फरमा, अल्लाह हजरत जी को सेहत अता फरमा। अल्लाह मेरे जितने भाई बैठे हैं सब पे अपनी रहमत फरमा, सबकी मुश्किलों को खत्म फरमा, सबकी जरूरतों को पूरा फरमा। अल्लाह जिनकी वजह से हम दुनिया में आए, अल्लाह हमारी और हमारे वालदैन की बख्शीश फरमा, अल्लाह हमारी और हमारे वालदैन की बख्शीश फरमा, अल्लाह हमारी और हमारे वालदैन की बख्शीश फरमा, और मेरे हजरत और उनके वालदैन और इनके बीवी बच्चों की हिफाजत फरमा। अल्लाह इन पर नजर इनायत फरमा, इन पर नजर करम फरमा। अल्लाह हजरत जी को लंबी उम्र अता फरमा, इनको सेहत अता फरमा, इनका साया आफियत हम पर कायम और दायम रखना। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्कही मुहम्मदिन वालिही वसहाबी अजमईन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।